بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. یہ کتاب دجال 3 جس کے مصنف ہیں مفتی ابو لبابا شاہ منصور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کریں ہمارے نمبر 03212138225 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.qurtaba.org پر. اب ہم سنیں گے اس بک کا پارٹ 11. یہاں پر ان کی سیاسی ساتھ بھی مضبوط تھی. اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے کی ترغیب دینے کے لیے سیوانیوں نے 1950 اور 1951 کے درمیانی عرصے میں عراق میں رہائش پذیر یہودیوں کے محلے میں 3 بم دھماکے کیے. اس کا یہ نہ شک ہے کہ یہودی مخالف دہشت گردوں کا کام ہے. ان دھماکوں کے فوراً بعد سیوانیوں نے ایسے پمفلٹس بانٹنا شروع کر دیے جن میں درج تھا کہ اسرائیل کی طرف ہجرت کی جائے کیونکہ یہی وہ محفوظ علاقہ ہے جہاں اب وہ رہ سکتے ہیں. ناقص منصوبہ بندی اور جلد بازی کی وجہ سے تحقیقاتی اداروں کی نظر ان سیوانیوں کی طرف ہو گئی جو ان دھماکوں میں ملوث تھے. اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا. ایک آدمی جس کا نام یہودہ تاجہ تھا کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا جس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو دھماکے کرنے کے لیے سیوانیوں نے پیسے دیے تھے. یہ ثبوت عراقی اہلکاروں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے. لیکن سیوانی پروپیگنڈے کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے پھر بھی عراقی حکومت پر بہت زیادہ سیاسی دباؤ ڈالا. خاص طور سے بین الاقوامی حلقوں کی طرف سے بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا. یہودیوں کو عراق چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا. قدرتی طور پر ان پر صرف اسرائیل کے ہی دروازے کھلے ہوئے نظر آتے تھے. دی گن اینڈ دی اولیوز برانچ پیج نمبر 155 اینڈ 164. اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ اور سیوانی صفاقیت کی مثال نومبر 1940 کے مہینے میں پیٹرا نامی کشتی کے ڈوبنے کا واقعہ ہے جب اس میں سوار کئی برطانوی معززین کو 252 غیر قانونی تارکین نے وطن سمیت غرق کر کے ڈبو دیا گیا. اس واقعے کی تفصیل 1968 میں ڈاکٹر ہیرس ریزیمبل نے تل ابیب کی اخبار یودیس میں لکھی. ہیرلز اس سیوانی الیکشن کمیٹی کا حصہ تھا جس نے حملے کا حکم دیا. اس نے اخبار میں انکشاف کیا کہ اس نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی تھی کہ پیٹرا حملہ نہ کیا جائے, لیکن اس کو سخت دھمکی دی گئی تھی اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تاکہ اس کی زبان بند رہے. اس غیر انسانی عمل کے دفاع میں موشے شہرت نے بیان دیا تھا جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہدیدار تھا. ہمیں کبھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے افراد کو بچانا ہوتا ہے. ان یہودیوں کو اس لیے قربان کیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا جا سکے کہ یہود مخالف لہر حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. یہی اینٹی سیمسٹم سسٹم یہودی تحریک کے خون کا حصہ اور اس کی بقا کا سہارا تھا. یہود دنیا بھر میں اپنے خلاف پائی جانے والی نفرت کا رونا روتے رہے, لیکن در حقیقت اس میں موروثی اور عالمگیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن کے صدر ڈاکٹر نہون گولڈمن نے 23 جولائی 1958 کو جنیوا کانفرنس میں کہا, یہود سے نفرت میں موجودہ کمی نے ایک نئی گھنٹی بجا دی ہے. اب یہودی ہر جگہ برابر کے شہری ہیں. جہاں یہ یہودی کمیونٹی کے لیے اچھی بات ہے, وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگی کے لیے انتہائی منفی اثر رکھتی ہے. اس طرح داویر اخبار کے مدیر جو کہ اسرائیل میں سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی کا اخبار ہے, اس نے لکھا کہ وہ ان یہودیوں کو جو سکھ کا سانس لے کر आराम से दुनिया भर में बैठ गए हैं, इनको इस तरह से वापस लाएगा कि चंद अच्छी कारकर्दगी करने वाले नौजवानों को बेचकर किनाराबाजी कराई जाए। यहूदियों, तुम इसराइल वापस चले जाओ। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफ इस वक्त सामने आया जब बेलकाइंड ग्रीनवर्ड, जो कि जर्मन हुकूमत का रुकन था, इसने इस बात का इकरार किया कि यहूदी एजेंसी, जो इस वक्त ऐवानी इदारों की सबसे मजबूत एजेंसी थी, इसने नाजियों के साथ ये मुआहदा किया है कि वो 2000 की तादाद में यहूदियों को बेदाखिल करके और यहूदी कैंपों में मुंतकिल करने की कोशिश में खुदकश जर्मन नाजी हुकूमत मदद करें। इसकी गर्ज ये थी कि इनको सेहतमंद यहूदियों को इसराइल की आबादी बढ़ाने के लिए इसराइल भेजने की इजाज़त दी जाए। इसको बाद में माफ कर दिया गया, लेकिन इसने ये इल्ज़ाम यहूदी एजेंसी रॉडलॉफ को दे दिया। इसका एतराफ जर्मनी हुकूमत के सबसे बड़े नाजी रुकन एडोल्फ एलिमैन ने लाइफ मैगजीन के एक आर्टिकल में भी किया। इंसाफ पसंद यहूदियों की जानिब से सहवानियत की मुखालिफत। ये बात बड़ा दिलचस्प है, यहूदी और सहवानियों की पैदा करदा तबाही और बर्बादी को जानने के लिए हमें अरबों की ही नहीं बल्कि इन यहूदियों की भी सुननी चाहिए जो इसराइल में आई थी। इनकी राय भी देनी चाहिए। इसी सिलसिले में नाहान कॉफिश के ख्यालात हद से ज्यादा अहम हैं। वो इन पहले पहल के सहवानी तारिकी ने वतन में से था जिनका जोश एक भयानक तजर्बे में तब्दील हो गया जब इसने इसराइल के कयाम और फलस्तीनी आबादी के लिए गैर मुनसिफाना रवैया देखा। तो लिखता है, हम आए और हमने मुकामी अरब आबादी को पनाह गुजीनों में तब्दील कर दिया और इस सब के बावजूद हम इनको गाली देते हैं, इनसे नफरत बरतते हैं, बजाय इसके कि हम अपने किए पर नादिम हों, हमें शर्म आए, हम इसका कुछ हद तक अजाला करें। हम अपने भयानक करतूतों का दिफा करते हैं और इनको मजीद बढ़ा चढ़ा कर हसीन मंजरकशी करते हैं। डेम्बली द फलस्तीन, पेज नंबर 9। कॉफिश आगे चल के लिखता है, सिर्फ एक अंदरूनी इनकलाब ही से ये ताकत हमें नसीब हो सकती है कि हम अरबों से कातिलाना नफरत न करें। अगर ऐसा न हुआ तो ये नफरत हमारे लिए बिलाखिर तबाही लेकर आएगी। हमें इस वक्त ये एहसास होगा कि हम पर इन भयानक करतूतों को कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जो कि हमने अरब पनाह गुज़ीरों के साथ रवा रखा। हमने इनके साथ कितना बुरा किया। हमने यहूदियों को दुनिया भर से सात समंदर पार से फलस्तीन लाकर बसाया, लेकिन इन अरबों की विरासतों और जागीरों पर, जिनके खेत पर हम काश्तकारी करते हैं, जिनके बागों के फल हम खाते हैं, जिनके अंगूर हम इकट्ठा करते हैं, जिनके शहरों में हम रहते हैं, इनको हमने लूट लिया। अरबों से जमीन छीन कर हमने तालीम, खैरात और इबादत के लिए इमारत खड़ी कर दी, और हम अपने लोगों से ये कहते पढ़ते हैं कि हम अहले किताब हैं और दूसरी कौमों के लिए एक नूर हैं। जॉन मैंगिस, जो कि हैब्वर यूनिवर्सिटी का चांसलर था, इसने भी सेवानियों का जिक्र इस तरह किया। वो जालिम, ताकत के नशे में मस्त, मादियत परस्त और जुल्म के पुजारी हैं। इसी तरह 1956 में एक इसराइली की मैयत की तकरीब में मोशे दान को अपने साथी सहवानियों से कहना पड़ गया, हम होते ही आखिर कौन है जो इनसे नफरत के खिलाफ शिकायत करें। अब 8 साल हो चुके हैं, फलस्तीनी गजा के पनाह गुजीन कैंपों तक महदूद हो गए हैं और इनकी आंखों के सामने हमने इनकी जमीनों और गांवों को अपना घर बना लिया कि जिसमें इनके आबाओ अजदाद रहते थे। द गर्न्स एंड द ऑलिव ब्रांच, पेज नंबर 172। 1921 से भी कबल एक यहूदी मुसन्निफ एशर गिजबर سیوانی تحریک کے اس رخ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، کیا یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہمارے والدین نے کوششیں کی اور جس کی خاطر اتنی نسلوں نے مشقتیں جھیلی؟ کیا سیوان زیون کی طرف واپسی کا یہی وہ خواب ہے جو کہ صدیوں سے ہمارے لوگ دیکھتے آئے ہیں؟ لیکن اب جب ہم لوٹ آئے ہیں تو ہم زمین پر شب خون مارتے پھر رہے ہیں، وہ بھی معصوموں کا۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی دے کر اور تہذیب و تمدن کے اصولوں کے خاطر انہوں نے مشقتیں جھیلی، لیکن یہ آپس میں حریص ہیں اور پھر بھی خون بہا رہے ہیں اور اپنی انتقام کی خواہش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بہت بات، یعنی 1940 کی دہائی میں ایک اور یہودی مصنف رپ بن یومین لکھتا ہے، میں خود اپنے لوگوں کو پہچان نہیں پا رہا کیونکہ ان کی روحوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ لوگوں کے مظالم اور صفاقیت ہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بات سے بھی کہ عوامی رائے میں ان لوگوں کی کرتوتوں کو اچھی اور قابل ستائش نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ The Zionist Mid، پیج نمبر 108۔ ڈاکٹر وائزمن، جو کہ ایک روتھشیلڈ ایجنٹ اور سفارتکار تھا، اس نے 1944 میں جب فلسطین کا دورہ کیا تو بیان دیا، اس وقت ماحول بالکل ملے سٹیشن کا ہو گیا ہے سیوانی آبادی اور رہنماؤں کا، اور اس سے بھی بری چیز جو کہ افسوسناک بھی ہے، اور وہ غیر یہودیوں بھی کے دہشت گردی کا ارتقاب بھی کیا جا رہا ہے۔ زائنسٹ آرچیو اینڈ لائبریری، مشہور یہودی مذہبی رہنما ہارشے، اور جو کہ نیوٹری کیٹریا کا ایک سابق حکمران ہے، اس نے یہ بیان دیا، سیوانیت یہودیت کے حیران کن حد تک خلاف ہے، یہودی لوگ ایک روحانی حلف اٹھا چکے ہیں کہ وہ بزور طاقت مقدس زمین واپس نہیں لے سکتی، خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں، یعنی مقامی آبادی۔ ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین پر نہیں جائیں گی۔ یہودی لوگوں کو مقدس زمین سے خدا کی طرف سے دی گئی تھی، ہم نے اس پر گناہ کیے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں جلا وطن کر دیا گیا، ہمیں اس کی پاداش میں سزا دی گئی، اس زمین کو دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ زونوسٹ آرچیو اینڈ لائبریری، یہی یہودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے ہولوکاسٹ بھی سہوانیت کی وجہ سے ہوا۔ اب نہیں معلوم یہ شخص ہولوکاسٹ کو خدا کی پکڑ اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ سب سہوانیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، یا پھر سہوانی قیادت کے کالے کرتوتوں کو اس کی وجہ سمجھتا ہے۔ روتھشیلڈ اور اس کا نیٹ ورک اور اس کے سوویت نازی اور امریکی حکومت کے ساتھ، یہ بات تو واضح نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسے سہوانیت کی مچائی گئی تباہی کا اندازہ ضرور ہو چکا تھا۔ فیلڈ سٹڈی، اسرائیل جا کر مرتب کی گئی یہ معلومات بہت زیادہ جامع نہیں، لیکن جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں نے فلسطین کے مقامی باشندوں سے بہت سے انٹرویوز کیے، میں مقامی لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل گیا تھا تاکہ مجھ کو اپنے قارئین کو تحقیقاتی بات بتانے میں زیادہ ہچکچاہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا، میں نے ان افراد کے ساتھ گفتگو اس طرح نہیں کی کہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں ان سے جھوٹ موٹ بہت سی ایسی چیزیں کہہ دیتا تھا جن سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں ان سے یہ باتیں کس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن کا عام حالات میں معلوم ہونا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کے اصلی نام لکھوں، ان کے شہر بتاؤں، میں نے زیادہ تر اپنے دوستوں کے شناخت کو خفیہ ہی رکھا ہے۔ मैंने सबसे पहले इस बात की कोशिश की कि वाकयात बराए रास्त मुंसलिक लोगों से इंटरव्यू किए जाएं, फिर इनको मैंने दूसरे इंटरव्यू से मिलाकर और दीगर जराए और तरीक़ों से इनकी जांच पड़ताल की, इनके मुस्तनद होने के सबूत को देखा। मैंने इस सिलसिले में सवाल नामों क्वेश्चनियर्स जो कि एक ही जैसे मयारी थे का इस्तेमाल किया। ये सवाल नामे मैंने इन लोगों से भरवाए जो मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन इनके जवाब में हैरान कुन हद तक मुमासलत मौजूद थी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई इसराइली हुकाम और फौज फलस्तीन के सियासी कैदियों को मुनज़्ज़म तरीके से और बाकायदा मनसूबे के तहत अजियत देते हैं, आम फलस्तीनी आबादी के इंसानी हकूक की खुली खिलाफवर्जी करते हैं, ऑर्थोडॉक्स कट्टर यहूदी और सहवानियत। इससे पहले कि मैं अपनी तहकीकात की तफसील से जिक्र करूं और फलस्तीनियों के लिए इसराइलियों के रवैये का जिक्र करूं, मैं इतने ही ज़रूरी एक और मौजू का जिक्र करना चाहूँगा जो एक आम इसराइली की जहनीत की अक्कासी करता है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी मजहबी तंजीमें इसराइल के लिए सख्त रवैया रखती हैं, इनमें से ज़्यादातर इसराइली फौज में शमूलियत के खिलाफ हैं, हत्ता के बाद तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद ऑर्थोडॉक्स यहूद के सहवानी तहरीक और इसके रहनुमाओं पर गहरे असरात मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी इसराइल के क़याम की के लिए किए जाने वाली कोशिशों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुसन्निफ़ ये कहना चाहते हैं कि जो यहूदी सहवानियत के किसी हद तक मुखालिफ हैं, वो इसराइल के क़याम में भी इनके मुआविन और मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर खामोश हामी या शरीककार हैं। अपने आप को जब मैंने एक नौजवान यहूदी मजहबी तालिब इल्म जाहिर किया तो मैंने कई दिनों यरूशलेम के ऑर्थोडॉक्स यशवा एक तरीके का मुनज़्ज़म कैंप होता है जो पुराने अल-क़ुदस शहर में वाक़े है में दाखिला लिया और कई दिन तक मैं वहाँ रहा। इस दौरान मैंने बहुत सी मजहबी मुबाहिसे और मुज़ाकरे और मनाजरे देखे जो इल्मी नौइयत के थे, लेकिन इनका ताल्लुक बराह रास्त मज़हब से था। इसके अलावा मैंने बहुत से रुबाइयों यहूदी मजहबी पेशवाओं से भी गुफ्तगू की जिसमें से तौरात और तल मौत के बारे में बात की जाती थी। यही बातें मैं बाद में अपने साथी तलब इल्मों से भी करता था, इनसे मुजाकरात के जरिए अपनी मालूमात को मुस्तनद और वसी करता था। तौरात तो इस हद तक मुभिम मतालब और मफाहिम पर मुश्तमिल है कि इनको आपस में खुद तजाद मौजूद है। इसी बिना पर इसकी ज़रूरत पेश आई कि ज़बानी क़ानून को मसनात की शक्ल में अलग तरतीब दे दिया जाए जो सिर्फ माने और तशरीह मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके लिए हमें तलमौत के एक और हिस्से जिसका नाम जमारा है इसको भी इस्तेमाल करना होगा, जो हकीकतन इस कानूनी रायदही या यहूदी उल्मा के फतावे पर मुश्तमिल है जो नस्ल दर नस्ल यहूदी राहबों ने की। इसके कुछ हिस्से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले जमाने के हैं। एक और चीज जिससे ऑर्थोडॉक्स यहूदी सबसे ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि इनका कहना है कि इनकी बुनियादी चीज पर है ये कि तमाम कवानीन को बिल्कुल जामे कर दिया जाए ताकि दुनिया के हर मसले का हल से मौजूद है और कोई भी मसला न रह जाए जो इन यहूदी मजहबी कवानीन की रूह से हल ना हो सकता हो। तौरात ने तौरात के बारे में कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो कुछ यूँ है कि तौरात की सबसे पहली शक्ल अहकाम उशरा थी, बाद के अंबिया के जो सहीफे आए वो तौरात में शामिल हुए। جبکہ اس کی وضاحت اور اس کے معنی یہ لوگ الگ کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسے تلمود. تلمود کی تاریخ کے مطابق یہ بابل میں قید کی تاریخ تک مکمل ہو گئی تھی، جبکہ مثانات عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس لکھی گئی. عجیب بات ہے کہ اس میں تلمود میں پیغمبروں کے علاوہ یہودی علماء کے فتوے بھی درج ہیں، جن کا سوال ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہو کہ اسے کس طرح اور کیا کرنا چاہیے. اس کے متعلق جوابات انہی قوانین سے دریافت کیے جاتے ہیں. یہ بالکل سورہ بقرہ میں گائے والا واقعہ ہے کہ کس رنگ کی ہو، کتنی عمر کی ہو، کیسے اوصاف والی گائے راقب. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حیران کن حد تک 613 قوانین ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے آئے اور یہ بڑھتے ہی چلے گئے. اگر کوئی چاہتا کہ وہ خدا سے قریب پہنچ جائے تو ان سب پر اچھی طرح سے اور پوری پوری طرح عمل کرنا ہے. زندگی کا ہر پہلو، اس کا رہن سہن، لباس، کھانا پینا، بال، خیالات، عبادات اور طریقے بالکل اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح 613 قوانین بتائے گئے ہیں. حتیٰ کہ عام سے عام موضوعات اور زندگی کی روزمرہ چیزیں بھی انہی قوانین کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب میں یشیوا میں تھا تو وہاں کے طالب علم ربائی زیر تعلیم یہودی پیشوا 3 دن تک صرف ایک نقطے پر بحث کرتے رہے. بات صرف اتنی سی تھی کہ اگر ہوا زور سے چلے اور میز پر موجود ایک شخص کے چشمے کو زمین پر گرا دے تو اس کا ساتھی اس پر چڑھ جائے تو تلمود کی روشنی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے. طلبہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دے کہ ان چشموں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا. وہ تو اسی نقطے پر اٹکے ہوئے تھے کہ اس صورت میں تلمود کیا کہتی ہے. چونکہ اس پوری بحث میں اپنے دل اور دماغ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بندہ خدا کی طرف صرف اسی صورت میں رجوع کر سکتا ہے یا پھر اس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے جب وہ تلمود کے قوانین زیادہ پاسداری سے پورا کرتا ہو اور اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ زندگی کو اس قانون کے تابع کر دے، حتیٰ کہ زندگی کی اسپرٹ روح کو بھی اسی قانون کے ماتحت کر لیا جائے تاکہ وہ بالکل حس بہس مصنعات کے قوانین جیسی ہو. لیکن ان سب کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان آرتھوڈاکس یہودیوں کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ خدا کے وجود کو اپنے اندر ڈھونڈنے کے بجائے ایک دور دراز کی فرضی دنیا اور اپنی بنائے ہوئے قوانین میں ڈھونڈتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہوتا جا رہا ہے اور انہی قوانین کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے یا پھر اس کے پاس یہی چاہ رہا ہے کہ دھندلکے سے رشتے کے ذریعے جس کو وہ قانون کہتا ہے اس کے ذریعے خدا سے اپنا تعلق جوڑ سکے. لیکن یہ بات اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل تلمود کی ہزاروں تشریحات کے مطابق گزار تھے. یہودی اسکالرز نے جو سوالات کے جوابات بیان کیے ہیں ان کے مطابق آرتھوڈاکس یہودیت کا اگر چند لفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے، ہر طرح سے عقل کا دل پر جبری اور نا ختم ہونے والا نفاس، ذمہ داری ڈیوٹی کا اشد ضرورت پر، خیالات پر، احساسات پر. لیکن کیا زندگی اس حد تک قانون کے زیر اثر ہو سکتی ہے کہ ہر چیز پتھر پر لکھ دی جائے؟ کیا انسانی روح کو اور اس کے خیال اور عمل کو اس حد تک مقید کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانی فطرت اور جبلت کو انسان کے ہر عمل پر اثر انداز ہونے والے اور انسان ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تابع کیا جا سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو کیا اس چیز کی خواہش بھی کرنا، انسانی آزادی، ضرورت اور جوش و ولولے ان سب کو مٹانے اور زندگی سے نفرت کرنے کے مترادف نہیں؟ تلمودی یہودیت ذہن کو قابو کرنے کا ایک سسٹم ہے جس سے شخصی انفرادیت کا خاتمہ کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ آزادی کو پریسائسس ریوبک کے تنگ راستوں تک محدود کرنے کی کوشش ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فریسی یعنی یہودی اخبار اور فقیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے. صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفرت اور ناپسندیدگی کا معاملہ فرماتے تھے. تلمودی یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل خلاف کھڑی ہے, کیونکہ عیسائیت میں محبت کی وکالت کی گئی ہے, ایک ایسی چیز جو کہ دنیا کے تمام مذاہب کا نصب العین رہا ہے, جس میں یہودیت بھی شامل ہے. ماں سوائے یہودیت کا فریسی فرقہ, بہت سے یہودی جن میں خود آرتھوڈاکس یہودی بھی شامل ہیں خود زندگی اور روح کے خلاف تلمودی جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے, وہ عیسائیت کے خلاف اس کی نظریاتی جنگ کی طرف بھی قائل نہیں جیسے یہودی برپا کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ چیز ان کے شعور میں ضرور دیکھی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ تو ان سب سے بنیادی چیز ہے جس پر ان رباہیوں یہودی پادریوں کی تربیت ہوتی ہے. اسی چیز سے یہودی ذہنیت متاثر ہوتی ہے, اکثریت کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اس تھوڑے سے طبقے کے نہ ختم ہونے والی مدد کرتے رہیں جس کا کام یہی ہے کہ وہ دوسری قوتوں کے ساتھ مل کر انسان کے پاس موجود قیمتی ہر چیز کو تباہ کر دیں, یعنی انسانی روح کی وہ آزادی جس پر آج تک ایک آنچ بھی نہیں آئی. اسرائیل میں پریس کا کردار. دریائے اردن کے مغربی کنارے میں سفر کرنے کے دوران میں خوش قسمت تھا کہ کئی فلسطینی صحافیوں سے رابطے میں آ گیا, جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ اسرائیلی میڈیا کس طرح کام کرتا ہے. اسرائیلی میڈیا عام طور سے وہی کچھ بیان کرتا ہے جو کہ اسے اسرائیل کے عسکری ترجمان بتاتے ہیں. ان عسکری بیانات میں صرف یہودی فوجیوں سے لی گئی معلومات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور دیگر غیر آئینی شواہد کا تو تذکرہ بھی نہیں. عرب صحافیوں کو ہر چیز جو کہ وہ لکھ رہے ہیں اسرائیلی سینسر والوں کو دینی پڑتی ہے. اس محکمے کے نگران اکثر ان آرٹیکلز کو نکال دیتے ہیں جو کہ حکومت فوج پریس اور آرمی کے کالے کرتوتوں کی نشان نہیں کرتے ہیں. اسرائیلی سینسر والے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ ان واقعات کے پس منظر کو بیان نہ کیا جائے. جیسے اسرائیل کا ایک فلسطینی ایجنٹ جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کر رہا تھا اپنے ہی کسی فلسطینی پریا اس کے گھر یا محلے پر حملہ کرتا ہے, یا پھر اسرائیلی فوج اپنی پسندیدہ اجتماعی سزاؤں کے لیے کارروائی کرتی ہے, تو اس آرٹیکل میں اس طرح کی چھوٹی تفصیل شامل نہیں ہونی چاہیے کہ کارروائیاں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ فلسطینی ہتال جیسے گناہ عظیم کا اعلان کرتے ہیں, یا پھر بچے دیواروں پر نعرے لکھ دیتے ہیں, یا پھر مظاہرے کرتے ہیں اس بات پر دھرنا دیتے ہیں کہ ان کے شہری حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دوسری طرف یروشلم پوسٹ جو کہ زرد صحافت یلو جرنلزم کی ایک نادر مثال ہے, چپ چپ کر اسرائیلی فوج کے اوپر حملے کا اعلان کرتا ہے, لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرے گا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس عرب حملہ کرنے کے خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا. اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام باتوں کے باوجود اس راست گوئی سے کام لیتا ہے تو اسرائیلی سینسر والے سخت جرمانہ لگاتے ہیں اور قید کی سزا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کبھی بھی اس چیز میں جھجک محسوس نہیں کرتی کہ وہ اپنے ملک کی جمہوری اقدار سے صرف نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیوں سے تھوڑا سا اختلاف بھی کرے. مثال کے طور پر وائس آف فلسطین ریڈیو جو کہ ایک عرب اسٹیشن ہے اور میڈون میں واقع ہے, اپنا زیادہ تر وقت فلسطینی سیاسی مسائل کو دیتا ہے. اس کو اسرائیلی زیر زمین خفیہ راستوں نے 1988 میں اڑا دیا تھا اور پھر وہ दोबारा एक मरतबा 1990 में धावा बोला, जिसकी वजह से 7 अफराद जान से गए और 18 अफराद जख्मी हो गए। फलस्तीनी सहाफी बाज़ोकात तो गैर मुल्की रिपोर्टर्स और कैमरामैन भी बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाए जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो एक गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद हैं। इनको अक्सर औकात हमले से पहले कोई वार्निंग नहीं दी जाती।